من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بيجيك محمد وعلى محمد دیگر عالم کا انتہائی احسان ہے, اس کا انتہائی شکر ہے. اس نے ہماری تمام تر کمزوریوں کوتاہیوں کے باوجود ہمیں یہ سعادت نصیب کی ہے کہ ہم سید الشہداء کے پرچم کو بلند کریں, فرش ادا کے اوپر حاضری کی سعادت ہم سب کو نصیب ہو. پرچہ ہماری کوتاہیاں بہت زیادہ ہیں, ظاہر ہے کہ ہم اس عظیم الشان حق کے مقابلے میں, ان کے واقعے کے مقابلے میں کیا کر سکتے ہیں. لیکن یہ قرآن تعالیٰ کا لطف احسان ہے کہ اس نے ہماری کوتاہیوں کے باوجود ہمیں موقع دیا ہوا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک اور ہماری تمام نسلوں کو روز قیامت خدا حب اہل بیت سے مالا مال فرمائے, اسی محبت کی دنیا سے گزرنا نصیب فرمائے, اور آخرت میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شفاعت ہمیں ہمارے تمام مرحومین کو نصیب ہو انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام کی ظہور میں تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیج محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے دین مبین کو ایک خاص توازن کے اوپر ارشاد فرمایا ہے. دین بہت بیلنس دین ہے, اس کے اندر ایک توازن ہے. کئی اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے توازن ایجاد کیا ہے. بہت خوبصورت ایک پہلو اس توازن کا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی ذمہ داری رکھی ہے وہاں پر کوئی حق رکھا ہے, جہاں حق رکھا ہے وہاں کوئی ذمہ داری رکھی ہے. ذمہ داریوں اور حقوق کے درمیان خدا تعالیٰ نے توازن خلق کیا ہے. اور اس کے ساتھ اگر تیسری چیز کو اور اضافہ کر دیں تو اس کی شرائط ہے. مثال بہت واضح سے مثال کے طور پر باپ کے حقوق ہیں. باپ ہونے کے ناطے اس کے کچھ حقوق ہیں اپنی اولاد کے اوپر. جیسے ہم کہتے ہیں باپ ہونے کے ناطے کوئی حق ہے اولاد کے اوپر, تو اس کا مطلب ہے اس باپ کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں, اس کو ذمہ داریاں نبھانی پڑیں. اگر حق رکھا ہے خدا اللہ تعالیٰ نے تو ذمہ داری بھی رکھی ہے. ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے کچھ شرائط بھی رکھی ہیں اس نے. یہ شرائط باپ کے اندر ہونی چاہیے تاکہ وہ ذمہ داریوں کو انجام دے سکے. اب جو سب سے بڑا حق ہے اور جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ معاشرے کی رہنمائی کی ذمہ داری ہے, معاشرے کو لیڈ کرنا, معاشرے کو ہدایت دینا. خدا تعالیٰ نے سب سے بڑا حق ان رہنماؤں کے لیے رکھا ہے, چاہے وہ نبی کی صورت میں ہوں چاہے وہ امام کی صورت میں. سب سے بڑا حق ان کا رکھا ہے, سب سے بڑی ذمہ داری بھی ان کی رکھی ہے, سب سے زیادہ سخت شرائط انہیں کے اندر رکھی ہیں, شرائط بھی سب سے زیادہ سخت رکھی ہیں. بس جہاں کہیں بھی آپ اور میں کسی حق کا ذکر کریں, مثلا آپ یہ کہیں کہ یہ میرا حق ہے تو فوراً سوچے گا میری ذمہ داری کیا ہے اس کے مقابلے میں. اور جہاں آپ کسی سے کہیں کہ تمہاری ایک ذمہ داری ہے, فوراً سوچے گا اگر اس کی ذمہ داری ہے تو اس کا کوئی حق بھی ہے. اگر ہم حق دیں گے تو وہ جو اس کی ذمہ داری ہے وہ انجام دے سکے گا, اور اگر ہم نے اس کا حق نہیں دیا تو پھر کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری کو انجام دے گا. وہ نفیس یہ قول ہے جو مولا عارف امام امام علی بن مسیٰ رضی اللہ علیہ وسلم جب مامون رشید نے اس مصنوعی جانشینی کی پیشکش کی امام کو, اور اس جانشینی کے لیے بیعت کا وقت آیا تو لوگوں نے بیعت کی. جب بیعت ہوئی اور ہم جانتے ہیں کہ کیا سازش تھی مامون رشید کی, اس کے پیچھے اس کے اہداف کیا تھے, مقاصد کیا تھے, امام نے اس کے مقابلے میں چند جملات ارشاد فرمائے اس محفل کے اندر جہاں پر بیعت ہو رہی تھی. امام نے چند جملات ارشاد فرمائے, امام فرمائے کہ اے لوگوں, ایک ہمارا حق ہے تمہاری گردن کے اوپر اور ایک تمہارا حق ہے ہماری گردن کے اوپر. اب بیعت ہو چکی ہے ظاہری طور پر, ظاہری طور پہ بیعت ہو چکی ہے. امام فرما رہے ہیں ایک تمہارا, ایک ہمارا حق ہے تمہاری گردن کے اوپر, ایک تمہارا حق ہے ہماری گردن کے اوپر. جب تم وہ حق دو گے جو تمہارے اوپر ہے تو ہم وہ حق ادا کر سکیں گے جو ہمارے اوپر ہے. بیعت ہو چکی ہے, اب بیعت سے بڑھ کر حق کیا ہو سکتا ہے؟ لوگوں نے بیعت کر لی, امام فرما رہے ہیں یہ حق ادا نہیں ہوا ہے. ایک جملے کے اندر امام نے مامون رشید کی اس پوری سازش کو دربار کے اندر کھڑے ہو کر آشکار کر دیا, کہ نہیں حق ادا نہیں ہوا ہے. اب ہمیں اور آپ کو دیکھنا پڑے گا وہ حقوق کون کون سے ہیں اور وہ ذمہ داریاں کون کون سی ہیں. یہ بہت آسان ہے کہ ہم کسی شخص سے کہیں کہ تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم یہ کرو, لیکن بہت سخت کام یہ ہے کہ میں سوچوں کہ جب اس کی کوئی ذمہ داری ہے تو اس کا کوئی حق میرے اوپر ہوگا. اگر میں اور آپ معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, معاشرے کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں, جیسے کہ ہمارا موضوع تعمیر امت ہے سیرت اہل بیت کی روشنی میں, تو فوراً دیکھیے گا حق اور ذمہ داری کا توازن خراب ہوا ہوگا. اگر حق اور ذمہ داری کا توازن خراب ہوا ہوا ہے معاشرہ تشکیل نہیں پاتا, معاشرے کے اندر بگاڑ رہے گا. اور جہاں کہیں یہ توازن صحیح ہوگا اس وقت پھر بہت آسانی سے صحیح ہو جائے گا معاملہ. ہمارے کیس کے اندر, ہمارے معاملے کے اندر, اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے جو پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں ان کے معاملے کے اندر بہت اچھی طرح مجھے اور آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ممبر کے مقابلے میں حق کیا ہے, ذمہ داری کیا ہے. آپ اور میں کہہ رہے ہیں ممبر کی ذمہ داری ہے کہ یہ کرے, اپنے آپ سے فوراً پوچھے گا جیسے آپ کہیں اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ کرے, فوراً اپنے آپ سے پوچھے گا اس کا کون سا حق ہے جو میں نے ادا کرنا ہے. کاش ہم اور آپ اس بات کے معتقد ہو جائیں کہ اپنے حق کو کا مطالبہ کرنے سے پہلے اپنی ذمہ داری کو دیکھ لیں اور دوسرے کی ذمہ داری کا مطالبہ کرنے سے پہلے اس کا حق تیار کر لیں. ہم حق دے دیں اور اپنی ذمہ داری انجام دے دیں تو پھر ہم لوگ اپنے صحیح راستے کے اوپر چل نکلیں گے. ہر کوئی اپنی ذمہ داری انجام دے دے اور دوسرے کا حق ادا کر دے تو پھر معاملہ آسان ہوگا. اب اس میں معاشرے کے مختلف پہلو ہیں, حتیٰ اگر کوئی اس کے اوپر تفصیلی کام کرنا چاہے تو پھر سب سے نفیس ڈاکومنٹ جو ہمارے پاس ہے, سب سے اچھا ٹیکسٹ اس سلسلے میں, وہ رسالہ حقوق ہے جو مولا چوتھے امام نے تحریر فرمایا, درود بھیجو محمد علیہ وسلم. مولا نے مختلف حقوق بیان فرمائے اور ان کے شاگردوں نے, سننے والوں نے ان کو لکھ لیا اور اس کے نتیجے میں یہ ڈاکومنٹ بنا جس کو ہم رسالۃ الحقوق کہتے ہیں, یعنی جس میں تمام حقوق کو بیان کیا گیا ہے اور بہت ایکسٹینسو ہے, بہت تفصیلی ہے. یعنی مجھے یاد ہے کہ اس کے اندر وہ جو اہم کردار ہوتے ہیں معاشرے کے وہ تو ہیں ہی, کہ مثلا ماں کا حق کیا ہے, باپ کا حق کیا ہے, بھائی کا حق کیا ہے, عالم کا حق کیا ہے, اتنا تک بھی ہے کہ اگر کوئی تمہارے برابر میں اجنبی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا ہے اس کا حق کیا ہے. مثلا آپ جیسے ابھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے, آپ کے برابر میں کوئی آ کر بیٹھا ہے جس کو آپ نہیں جانتے ہیں, کیا اس کا بھی کوئی حق ہے؟ امام فرمان ہاں اس کا بھی حق ہے, اس کا بھی ایک حق ہے اور میں اس حق کے مقابلے میں ذمہ دار ہوں. تو آپ معاشرے کی اگر تعمیر کرنا چاہیں تو فوراً یہ دیکھیے گا کس کا کون سا حق میری گردن کے اوپر بنتا ہے, میں نے وہ حق ادا کیا ہے یا نہیں کیا. جیسے آپ وہ حق ادا کریں گے معاملے صحیح ہونا شروع ہو جائیں گے اور پھر معاشرہ آہستہ آہستہ اس طرف بڑھے گا جس طرف اس کو بڑھ جانا چاہیے. اگر خدا کبھی توفیق دے اور اللہ نے چاہا پتہ نہیں زندگی کتنی ہے کہ کیا کیا کرنا چاہیے انسان کو, لیکن کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ اس رسالے کے اوپر, رسالۃ الحقوق کے اوپر ایک اشرہ رکھا جائے, اس کے تمام حقوق کو پڑھا جائے, اس کے حقوق کو بیان کیا جائے. کبھی بھی معاشرے کی تعمیر بلا اسباب نہیں ہو سکتی. دنیا میں خدا تعالیٰ نے مادیات کو اسباب کے بغیر خلق نہیں کیا ہے, ان کو بھی اسباب کے اوپر جاری کیا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پانی ایکسپینڈ کرے تو آپ کو اس کو ہیٹ اپ کرنا پڑے گا, آپ اس کو گرم کریں گے تو اس کے اندر ایکسپینشن ہوگا. آپ چاہتے ہیں کہ کوئی دھات پگھل جائے تو اس کو ایک خاص درجہ حرارت تک آپ کو لانا پڑے گا. اب میں اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ معاشرے کی تبدیلی اسباب پہ نہیں ہوگی, ممکن نہیں ہے سر. مادے کی تبدیلی بغیر اسباب کے اوپر نہیں ہوتی, تو معاشرے کی تبدیلی کیسے اسباب کے بغیر ہو جائے گی؟ اس کے اسباب ہوں گے, اس کے اسباب وسائل ہوں گے. اور ایک اور مشکل بھی ہے جو ہم لوگ تھوڑا سے پیچھے رہ گئے, وہ یہ کہ ہم مادی قوانین تو سمجھ پائیں, معاشرتی قوانین نہیں سمجھ پاتے. مادی قوانین سمجھ میں آتے ہیں, کسی کے جسم میں اگر مثلا درجہ حرارت زیادہ ہو گیا ہے تو اسے کم کرنے کے لیے کیا دوائی لینی ہے. اسی طرح معاشرے کی بھی قوانین ہیں, اس کے اوپر آج کی دنیا میں حتیٰ پی ایچ ڈیز ہو رہے ہیں, پوسٹ پی ایچ ڈیز ہو رہے ہیں, جس کے اندر لوگ محنت کر رہے ہیں اسلام کے, شاید کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی متون قرآن کریم اور احادیث وہ پہلے دنیا کے متون ہیں جن کے اندر اس پہ توجہ ہوئی ہے کہ معاشرے کی بھی قوانین ہیں. یہاں تک کہ مثلا جن علماء نے اس کے اوپر محنت کی ہے معاشرتی قوانین کے اوپر, وہ معتقد ہیں کہ شاید معاشرہ, بلکہ وہ شاید نہیں کہہ رہے, وہ یقیناً کہہ رہے ہیں معاشرہ افراد سے ہٹ کر بھی ایک وجود رکھتا ہے. ان کا یقین ہے اس بات کے اوپر, من جملہ علامہ طباطبائی, اور اگر میں کہہ سکوں ہمارے استاد, ان کا مقام بہت بلند ہے, لیکن اگر کہہ سکیں ہمارے استاد, تو استاد مصباح ازدی اس بات کے معتقد ہیں کہ معاشرے کا علیحدہ وجود ہے, بندوں سے ہٹ کر, افراد سے ہٹ کر. اس کے اپنے قوانین ہیں, اس کے اپنی جوانی ہے, لڑکپن ہے, بڑھاپا ہے, اس کے اپنی اصول ہیں, ضوابط ہیں, بظاہر یہی سمجھ میں آتا ہے. لیکن ہم لوگ اس بحث سے بہت دور ہیں فی الحال, اور ہم اس کے اوپر توجہ نہیں دے پا رہے, لیکن اصول وہی اصول رہیں گے. آپ ایبرپٹلی کوئی کام نہیں کر پائیں گے, اسباب اور وسائل اس کے تحت زندگی میں عمل کرنا پڑے گا, اور پھر معاشرہ آہستہ آہستہ تعمیر ہوگا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اور اس بیچ میں جو اس وقت کو ہم نے جس خاطر رکھا تھا, وہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں بیچ میں دو دفعہ عرض کیا, اور شاید تیسری دفعہ پھر دوبارہ عرض کرنا مناسب ہے. جب کسی سے حق مانگیں پہلے سوچے گا ذمہ داری کیا ہے. جب کسی سے حق مانگیں پہلے اپنی ذمہ داری ڈھونڈیے گا. آپ کہہ رہے ہیں فلاں دوست کے اوپر ذمہ داری ہے کہ میرے لیے یہ کام کرے, فوراً سوچے گا اس دوست کا حق کیا ہے جو میری گردن کے اوپر. اس بیلنس کو اگر آپ اپنی زندگی میں ایجاد کر سکیں, آپ کی زندگی پرسکون ہے, معاشرہ بھی بہتری کی طرف جائے گا انشاءاللہ. اب یہ تو میں نے حقوق اور ذمہ داریوں کے لیے کہا, تیسرا چیپٹر تھا یہاں پر شرائط. اگر خدا کسی کو حق دیتا ہے, اس کو ذمہ دار کرتا ہے, اس کے اندر کچھ شرائط بھی ملحوظ کرتا ہے. مثال کے طور پر آپ کہہ رہے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ مثلا امام جماعت کی ایک ذمہ داری ہے, امام جماعت جو جماعت کروا رہا ہے اس کی ایک ذمہ داری ہے. تین چیزیں فوراً دیکھنی پڑیں گی, اس کی ذمہ داری کیا ہے, نمبر دو اس کا حق کیا ہے, کیا حق ہے اس بندے خدا کا, نمبر تین اس کے اندر شرائط کون سی ہیں, خدا نے شرائط کیا رکھی ہیں. ان تین میں سے کسی ایک کو آپ نے نظر انداز کیا تو معاملہ خراب ہو جائے گا. اگر ممبر کا حق ہے ممبر کی ذمہ داری بھی ہوگی, اور ممبر کا حق ہو ممبر کی ذمہ داری ہو تو ممبر کی شرائط بھی ہوں گی. پھر آپ کو ان تینوں کے اندر بہت احتیاط کرنی پڑے گی. آپ نے اس کو ذرا سا چھیڑ دیا تو یہ سسٹم بہت نازک ہے. خدا کا دین اینٹوں کے ڈھیر کی طرح نہیں ہے کہ آپ ایک اینٹ نکال لیں اپنی مرضی سے اور دو اینٹ اپنی مرضی سے اوپر ڈال دیں. ایک حصے کو بھی ہلانا حرام ہے اس دین کے اندر. حلال محمد حلال الی یوم القیامہ وحرام حرام الی یوم القیامہ. آپ اس کی کسی اینٹ کو بھی نہیں ہلا سکیں گے, اور اگر آپ نے کیا تو ڈس بیلنس ہے, پھر اس ڈس بیلنس کی سزا اٹھانی پڑے گی. اور اگر آج رات ہی کوئی بیٹھ جائے اور ایسے معاشرتی ڈس بیلنسز کو نکالنا شروع کرے تو شب گزر جائے گی. پھر اس میں مثلا دوسری مثال بھی عرض کروں, ہم موضوع کی طرف جائیں, لیکن یہ موضوع بہت اٹریکٹیو ہے چونکہ یہ تعمیر کے اندر بہت بنیادی موضوع ہے. کہ آپ معاشرے کے حقوق اور ذمہ داریوں کا ایک بیلنس کریٹ کریں. مثلا دولت مندوں کا کیا حق ہے معاشرے کے اوپر, پھر معاشرے کے مقابلے میں دولت مندوں کی ذمہ داری کیا ہے, پھر ان کے اندر شرائط کون سی ہونی چاہیے, اس کو سوچیے. غربا کا کیا حق ہے, غربا کی ذمہ داری کیا ہے, ان کے اندر شرائط کیا ہونی چاہیے, یہ سب موضوعات سوچنے کے ہیں. اب سوچیے معاشرے کے اندر کتنے کردار ہوتے ہیں. مثلا ایک آدمی ہے جو کمانے والا ہے, اس کا ایک کردار ہے. ایک آدمی ہے جو سکھانے والا ہے, معلم ٹیچر, اس کا ایک کردار ہے. سب کے کردار ہیں اور ان سب میں بیلنس کریٹ ہونا ہوگا, اور اگر وہ بیلنس کریٹ نہیں ہوتا ہے تو پھر مشکل ہے. اب میں آتا ہوں رہبر کی سمت, رہنما کی سمت, اس کے اندر کیا کیا شرائط ہیں, اور کسی حد تک صرف ایک شرط کو ہم اس وقت بیان کرنا چاہ رہے ہیں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. سخت ترین شرائط معاشرے کی کسی بھی کردار کے معاملے میں رہنما کی شرائط ہے, سخت ترین شرائط. کیوں؟ وہ جانشین ہوتا ہے اس صفت میں امام کا اور نبی کا. ان کا کام ہے رہنمائی کرنا, ان کا کام ہے لیڈرشپ کرنا, امام لیڈر ہوتا ہے. اگر غیبت امام ہے تو جو بھی کسی بھی آدمی کی لیڈرشپ کرے گا وہ در حقیقت اسی منصب کے سائے میں آ رہا ہوگا, چاہے دو آدمیوں کے لیے کرے. مثلا اللہ کے رسول نے فرمایا کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک کو قیامت کے دن اپنے ماتحت افراد کے بارے میں جواب دینا ہوگا. مثلا آپ کے خاندان میں چار افراد ہیں, آپ راع کہتے ہیں عربی میں, راعن جس کو حدیث میں کہا چوپان کو جو بکریاں چرائے اس کو راعن کہتے ہیں. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں تم چار آدمیوں کو لے کے چل رہے ہو, تم چار آدمیوں کے ذمہ دار ہو, قیامت کے دن تمہیں چار آدمیوں کا جواب دینا پڑے گا. ان چار کی کیفیت ایسی کیوں ہے؟ اور اسی لیے قرآن تعالیٰ فرماتا ہے قو انفسکم واہلیکم من النار, اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل خانہ کو بھی بچاؤ آتش جہنم سے. کیوں اہل خانہ کا؟ کیونکہ تم ذمہ دار ہو, تمہیں جواب دینا ہے اس کا. یہ خدا نے متعلق کا نظام ہے, جہاں کہیں لیڈرشپ ہے وہاں پر ذمہ داری بہت زیادہ ہے, اور جو سب سے بڑی لیڈرشپ ہے اس کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے. لہذا وہ جو مشہور معروف آئے کریمہ ہمارے پاس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ذمہ داری دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے من جملہ جو پہلی چیزیں خدا سے طلب کی اس میں کہا کہ رب اشرح لی صدری, اے خدایا تو میرے دل کو وسیع کر دے. شرح صدر جس کو عربی میں تعبیر کیا جاتا ہے, شرح انشراح, جیسے سورہ انشراح بھی ہے الم نشرح لک صدرک, کہ ہم نے تمہارے دل کو وسیع نہیں کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی مانگا تھا اللہ تعالیٰ سے, جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جاؤ فرعون کے پاس اور اس کو دین کی دعوت دو, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً احساس کیا کہ یہ ذمہ داری اس صفت کے بغیر انجام نہیں پائے گی, اور وہ صفت کیا تھی؟ شرح صدر. اور اسی کو خدا تعالیٰ اپنے نبی سے کہتا ہے آخر نبی سے کہ کیا ہم نے آپ کے سینے کو وسیع نہیں کیا, یعنی کیا یہ صفت آپ کے اندر نہیں ہے, یہ صفت ہے آپ کے اندر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کس کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ شرح صدر, میرے دل کو وسیع کر دے. اس شرح صدر کو فارسی میں سیاہ صدر کہتے ہیں, سیاہ یعنی وسیع ہو جانا, اور ہمارے ہاں اردو زبان میں اس کو وسعت قلبی تعبیر کرتے ہیں کہ دل کا وسیع ہو جانا. تھوڑا سا اس کے اوپر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جو بھی معاشرے کے لیے لیڈرشپ کر رہا ہوتا ہے اس کے سامنے چیلنجز بہت زیادہ ہوتے ہیں. کوئی دنیا کا ذمہ داری کا کام آسانی سے نہیں نپٹے گا, کچھ نہ کچھ چیلنجز تو آتے ہیں. لیکن اگر کوئی معاشرے کی لیڈرشپ کرے تو پھر تو سمجھ لیجیے کہ چیلنجز کا ایک انبار لگا ہوا ہے, ہر قدم پر کوئی نہ کوئی چیلنج ہوگا, کوئی نہ کوئی مشکل آئے گی. ان مشکلات میں بہت بڑی ایک مشکل جو اللہ اپنے انبیاء کو تیار کرتا ہے اس مشکل کا مقابلہ کرنے کے لیے, وہ یہ ہے کہ جو جن کو وہ سمجھانا چاہتا ہے وہ اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. یہ بہت بڑا معرکہ ہے. ایک دفعہ آپ کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں وہ آپ کو اپنا دوست سمجھتا ہے, ہمدرد سمجھتا ہے. اس کو سمجھانا بہت آسان ہے, مثلاً آپ کھڑے ہیں, وہ تو پہلے ہی آپ کو ہمدرد سمجھ رہا ہے, تو آپ اس سے کہیں گے کہ دیکھو میں تم کو مشورہ دیتا ہوں, تو وہ جانتا ہے کہ یہ مشورہ ایک ہمدرد انسان نے مجھے دیا ہے, یہ میرا ہمدرد ہے, یہ میرا مونس ہے, غمخوار ہے, اور وہ اس مشورے کو کھلے دل سے قبول کر لیتا ہے. عمل کرے یا نہ کرے, کم سے کم مشورے کے اوپر رد عمل منفی نہیں دے گا, ڈانٹے گا نہیں کہ مجھے کیوں کہا, کیونکہ جانتا ہے یہ ہمدرد ہے. اب انسانوں کے ساتھ ہمیشہ معاملہ اتنا واضح نہیں ہوتا, انسان کے اندر ہمیشہ ایک خوف لگا رہتا ہے, اور وہ ایک عجیب سا خوف ہے جس کو اللہ کے رسول نے ایک روایت کے اندر بیان کیا ہے. میں آپ کی خدمت میں روایت بھی عرض کروں اور یہ موضوع بھی عرض کر دوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کوئی شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول, آپ نے اللہ سے ہمیں آشنا کروایا ہے کہ خدا ہے یہاں پر, ہم ان بندوں کو بھی جانتے ہیں. آپ کہتے ہیں اللہ کو بھی خوش کرو اور ہم ان بندوں کے ساتھ رہتے ہیں, ہمیں ان کو بھی خوش کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس نے کہا میرے سامنے ایک ٹاسک ہے. آپ کہتے ہیں اللہ کو خوش کرو, بات تو صحیح ہے مجھے اللہ کو خوش کرنا ہے, لیکن میں نے اس دنیا میں زندگی گزارنی ہے, بندوں کو بھی تو خوش کرنا ہے مجھے, ورنہ کیا میں ان بندوں سے دشمنی کروں, بس میں اپنے طور پہ کہہ رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے بہت مشکل لگتا ہے کہ میں اللہ کو بھی خوش کروں بندوں کو بھی خوش کروں, یہ مجھے بہت مشکل لگتا ہے, مجھے بتائیں میں یہ کام کیسے کروں, اللہ بھی خوش ہو جائے بندے بھی خوش ہو جائے. حقیقت یہ ہے کہ یہ سوال اپنی تمام تر سادگی کے باوجود بہت اہم سوال ہے, دونوں کو خوش کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. کبھی خدا کو خوش کرو بندے ناراض ہوتے ہیں, بندوں کو خوش کرو خالق ناراض ہو جاتا ہے. اچھا, اللہ نے قید بھی لگائی ہوئی ہے ہمارے اوپر, حدیث رسول کے اندر قید لگی ہوئی ہے, فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کے معاملے میں کسی مخلوق کی اطاعت قبول نہیں ہوگی. کیا مطلب؟ یعنی اگر خدا نے کوئی حکم دے دیا اور اطاعت اس کی کرنی ہے, اب میں یہ نہیں کر سکتا میں کہوں خدا میں تیری اطاعت نہیں کروں گا چونکہ مجھے کسی بندے کی بھی تو سننی ہے, نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. اگر خدا کا کوئی حکم ہے اب کسی بندے کی اطاعت قبول نہیں ہے. ماں باپ اللہ نے بندوں کے اندر بڑے عجیب مقامات پہ رکھے ہوئے ہیں, ان کے حقوق کو پتہ نہیں کہاں پہنچایا ہوا ہے, لیکن اگر ماں باپ کوئی ایسا حکم دیں جو خدا کے مخالفت میں جائے, اب ماں باپ کا حکم بھی قبول نہیں ہوگا. مستحبات کے اوپر حکم کر سکتے ہیں, واجبات کے اوپر حکم نہیں کر سکتے, واجبات میں خدا کا حکم. اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں دونوں کو خوش کرنا چاہتا ہوں, میرے لیے کوئی نصیحت فرمائے. اچھا, ہم لوگ جب جواب دینے لگتے ہیں تو ہم لوگ لمبے لمبے جواب دیتے ہیں, اہل بیت یہ نہیں کرتے, اللہ کے نبی یہ نہیں کرتے, چھوٹا سا جواب دیتے ہیں, فلسفی بھی مطلب نکال لے جاہل بھی مطلب نکالتے, سادہ سی بات. اللہ کے نبی نے سادہ سے دو جملے ارشاد فرمائے, یہ دو جملے بہت خوبصورت جملے ہیں جبکہ بہت سادہ ہیں, یعنی اگر کوئی اس کو یوں ہی پڑھے, اگر میں اتنا زیادہ آپ کے سامنے اس کے اوپر اصرار نہ کروں اور آپ اس کو اردو میں کہیں پڑھیں تو آپ شاید احساس نہ کریں کہ یہ کتنے پیچیدہ جملے ہو سکتے ہیں, کتنے اہم جملے ہو سکتے ہیں, لیکن یہ تو پورا لائف اسٹائل ہے ان دو جملوں کے اندر. اللہ بھی خوش بندے بھی خوش, اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا, ان کے نام کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. سے پہلے کہ میں ایک اور عرض کروں, ایک اور روایت ذہن میں آتی ہے, کتنا عجیب ہے ہمیں یہ پتا چلے کہ اللہ کے نبی ہمیں کیسے دیکھ رہے ہیں. ہم 1400 سال کے فاصلے پر ہیں, اللہ کے نبی کو تو علم ہے کہ دین کہاں تک جائے گا, اللہ کے نبی کو تو پتا ہے نا کہ پاکستان میں بھی دین آئے گا, اللہ کے نبی کو تو پتا ہے کہ 1400 سال کے بعد میرے کچھ چاہنے والے اس خطے میں بھی بیٹھے ہوں گے. اللہ کے نبی نے ایک عجیب روایت ارشاد فرمائی, تفسیر ہے اس کی, اجمال یہ ہے کہ کہا کہ میرے بھائی ہوں گے آخری وقت کے اندر. فرمایا وہ کون ہوں گے, تفسیر ہے اس کو میں چھوڑتا ہوں. اصحاب نے کہا وہ کون ہوں گے, ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں جنہوں نے جانے دیے ہیں, بدر و احد میں آپ کا ساتھ دیا, خندق میں آپ کا ساتھ دیا, ہم بھائی نہیں ہیں, اور بھائی کوئی اور ہے. فرمایا وہ بھائی کچھ اور لوگ ہیں, آخری وقت میں آئیں گے, آخری وقت میں یعنی امام کی آمد سے تھوڑا پہلے آئیں گے, آخری وقت میں آئیں گے, نہ مجھے دیکھ پائیں گے نہ میری سن پائیں گے, کچھ نہیں ان کے پاس, صرف میرے نام پر ان کو سیاہی ملے گی اور سفیدی ملے گی. کیا مطلب سیاہی سفیدی؟
کاغذ ملے گا جس کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہوگا. بس کاغذ دیکھیں, کاغذ کے اوپر جب کچھ رائٹنگ ہوتی ہے تو بلیک سے انک سے لکھا ہوا ہوتا ہے, باقی نیچے وائٹ ہوتا ہے. فرمایا نہ مجھے دیکھیں گے نہ مجھے ملیں گے, ان کو میرے نام پر سیاہی ملے گی اور سفیدی ملے گی, اور اسی کی اطاعت کر لیں گے, اسی کی اطاعت کریں گے. فرمایا یہ میرے بھائی ہوں گے, یہ میرے بھائی ہوں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ آج کے دور میں میں اور آپ آئیں اللہ کے نبی کی کسی مستند بات پر عمل کر لیں, ہمیں نبی کی اخوت کا رشتہ مل سکتا ہے, اتنا بڑا رتبہ مل سکتا ہے اگر ہم یہ کام کر گزریں. اب اس تاکید کے ساتھ اللہ کے نبی کی روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا دنیا میں زہد اختیار کرو اللہ تم سے خوش رہے گا, دنیا میں زہد اختیار کرو اللہ تم سے خوش رہے گا. دنیا میں زہد کسے کہتے ہیں؟ دنیا سے بھر بھر کے مت لو, جتنی ضرورت ہے کم پر قانع ہو جاؤ. نہیں کہہ رہے کماؤ کم, نہیں کماؤ, تمہیں جتنا مرضی کمانا ہے کماؤ, اپنے لیے کم رکھو دوسروں کو دے دو, زہد کرو. اچھا ہم لوگوں کے ساتھ کیا مشکل ہے؟ یا تو میں غریب ہوں تو زاہد ہو گیا جبری زہد, اور اگر میں امیر ہوں تو پھر دولت میری ہے. اور اگر کوئی مجھ سے کہے کہ کماؤ خود کم رکھو دوسروں کو دے دو, تو پھر میں کہتا ہوں پھر کمانے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی منطق کے خلاف ہے. اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں زہد اختیار کرو. یہ زہد اجباری زہد نہیں ہے کہ مثلا چونکہ ہے ہی نہیں تو زاہد ہے, یہ وہ زہد نہیں ہے. البتہ اس میں بھی ایک زہد ہے, اس میں بھی ایک زہد ہے. مثلا کوئی کہے فقراء میں زہد نہیں ہے, کیا صرف دولت مندوں کے لیے زہد ہے؟ نہیں, فقیروں میں بھی زہد ممکن ہے. کیوں؟ یہ پتہ نہیں ہوتا کہ فقیر تو ہے حریص تو نہیں ہے کہیں. بعض فقیر بھی ہوتے ہیں حریص بھی ہوتے ہیں, تو ضروری نہیں ہے ہر فقیر زاہد ہوگا اور زہد ہوگا اس کے اندر, اور ضروری نہیں ہے کہ ہر امیر حریص ہوگا, نہیں ضروری نہیں ہے. زہد دونوں کے اندر ہے, امیر کے اندر بھی زہد ہے اور غریب کے اندر بھی زہد ہے. زہد کیا ہے؟ کم پہ قانع ہو جائے, کم پہ قانع ہو جائے, دنیا سے بھر بھر کے نہ اٹھائے, دینے کی سوچے, کمانے کم نہ کرے. جب میں یہ کہتا ہوں تو لوگ اس مس انڈرسٹینڈنگ میں چلے جاتے ہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ زیادہ مت کمائیں. نہیں, کمائیں بھر بھر کے کمائیں, بل گیٹس کی طرح کماؤ جتنا کمانا کماؤ, لیکن اپنی زندگی کے لیے کم رکھو. فرمایا تم دنیا میں زہد اختیار کرو اللہ تم سے خوش ہوگا. پھر دوسرا جملہ فرمایا یہ کام کر لو تو بندے تم سے خوش ہو جائیں گے. وہ کام کیا ہے؟ اس کو میں اجمالاً عرض کرتا ہوں, اس کو تفصیل ہم شاید کر پائیں. فرمایا جو لوگوں کے ہاتھ میں ہیں, جو لوگوں کے پاس ہے, اس پر اپنی نظریں مت رکھو, لوگ تم سے خوش رہیں گے. کیا مطلب جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس پہ نظر مت رکھو؟ انسان اس سے دشمنی کرنے لگتا ہے جس سے خطرہ ہو کہ یہ میری کوئی چیز لینے والا ہے, اس سے دشمنی کرتا ہے. مثلا اگر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں نا اور آپ کو یہ لگے کہ میں آپ کا 2 روپے کا پین بھی لینے والا ہوں, آپ مجھ سے دوستی نہیں کریں گے, آپ مجھ سے چڑھیں گے. اور اگر میں آپ کے سامنے ثابت کر دوں کہ بندہ خدا تمہاری زندگی کی کسی چیز پر میری کوئی نظر نہیں ہے, اب خود بخود آپ دوستی کریں گے. کیوں؟ آپ کو پتہ چل گیا کہ بھائی اس بندے کی میری زندگی کی کسی چیز پر کوئی نظر نہیں ہے. ہماری مشکل یہاں پر ہے. اچھا اب کوئی ممکن ہے پوچھے کہ بھائی دنیا میں تو رہنا ہے اور دنیا میں لین دین کریں گے. مثلا میں اگر دکان میں کھڑا ہوں اور ایک آدمی کسٹمر آ رہا ہے, تو مجھے اس کی جیب پہ نظر رکھنی ہے نہیں رکھنی ہے, کہ دے گا یا نہیں دے گا؟ تو میں جواب میں اس سے کہوں گا کہ تم خدا پہ نظر رکھو, خدا اس کو دلوا دے گا. نظر اس کے اوپر مت رکھو کہ یہ دے گا. کیوں؟ یہ بیچارہ دے ہی نہیں سکتا اگر خدا نہ دلوانا چاہتا ہو, اور اگر خدا دلوانا چاہتا ہو تو یہ روک ہی نہیں سکتا ہے. آپ خدا پہ نظر رکھو. بس کتنا چھوٹا سا, کتنا مختصر, کتنا جامع فارمولا ہے بندوں کو خوش کرنے کا. اب آپ اس کے مصادیق ڈھونڈنا شروع کر دیجیے, مصداق ڈھونڈنا شروع کر دیجیے. مثلا آپ کسی کے کام آنا چاہتے ہیں, اس کو پتہ چل جائے نا کہ آپ کام کام کریں گے فیس لیں گے, اب اس کا بیہیویئر کچھ اور ہوگا. اور اگر اس کو یہ پتا ہو یہ کام بھی کرے گا اور اس کو کچھ نہیں چاہیے, اب بیہیویئر کچھ اور ہوگا. یہ ہمیشہ آپ زندگی میں دیکھیں گے. اور پھر ممکن ہے, میں اس خطرے کو پیچھے سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ پھر مجھے زندگی میں کھانے پینے کو کہاں سے ملے گا, تو میں کہوں گا اللہ پہ سوچو, اللہ دلوائے گا. خدا کیوں آپ کا احسان اپنے اوپر رکھے گا کہ آپ اس کی مخلوق کے کام آئیں اور وہ آپ کو محتاج کر دیں؟ کبھی احسان نہیں رکھے گا. آپ اس کی مخلوق کے کام آئیں گے, خدا آپ کی مشکل کو خود ہی حل کرے گا, خدا خود بخود کرے گا. بس احسان محترم, اگر آپ چاہتے ہیں ہماری دلوں کی محبتیں ایک دوسرے سے بڑھیں, تو آسان ترین کام یہ ہے دوسرے کی کسی چیز پر نظر مت رکھیں. کم سے کم چیز کیا ہوتی ہے؟ کم سے کم, یہ تو میں نے پیسے کا کہا نا, اس کے اوپر نظر رکھو تو وہ تو پھر بہت معاملہ خراب ہو جائے گا. کم سے کم چیز کیا ہوتی ہے جس میں میرے جیسا بھی مبتلا ہو سکتا ہے بہت ہی آرام سے؟ وہ کیا ہے؟ میں یہ توقع کروں کہ یہ مجھے احترام دے گا. اچھا, اس کا مطلب ہے میں نے پھر کچھ لینے کی سوچ لی ہے. جیسے ہی میں لینے کی سوچوں گا نا, تو میں اپنے اس کو میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, یہ روایت نہیں ہے لیکن مجھے یہ سمجھ میں آیا ہے, جیسے ہی سامنے والے کو پتا چلے کہ یہ مجھ سے کچھ لینے والا ہے, کچھ نہ کچھ یہ بے عزتی دے دیتا ہے. تھوڑی سی صحیح بے عزتی دے دیتا ہے. کیسی بے عزتی دے دیتا ہے؟ مجھے اس سے لینے کے لیے تھوڑا سا جھکنا پڑے گا تب وہ دے گا. اب میں اپنے ذہن کے اندر سوچ لوں, اپنے نفس کو قانع کر لوں کہ مجھے جو کچھ لینا ہے خدا سے لینا ہے. جیسے میں یہ سوچوں گا دو کام ہو جائیں گے. ایک بات تو ہے کہ مجھے عزت مل جائے گی, کوئی میری بے عزتی نہیں ہوگی کیونکہ مجھے جھکنا نہیں ہے کسی کے سامنے, لوں گا تو جھکوں گا نا. دوسری بات یہ ہے کہ خدا میری تمام احتیاجات کو خود ہی پورا کرے گا کیونکہ میں نے اس سے امید رکھی ہوئی ہے. اور خدا فرماتا ہے جو مجھ سے امید رکھتا ہے میں اس کو کبھی نا امید نہیں کرتا ہوں. یہ سادہ سا اصول ہے زندگی گزارنے کا اور اچھی زندگی گزارنے کا. اس پہ آپ توجہ فرما چکے ہیں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. لیڈر کا کام بہت سخت ہوتا ہے, جو بھی معاشرے کی رہنمائی کرتا ہے اس کا کام بہت سخت ہوتا ہے. بار بار چیلنج آتے ہیں, کبھی کوئی مشکل کبھی کوئی مشکل. جو اس کو چاہیے وہ کیا چاہیے؟ اس کو چاہیے شرح صدر, اس کا دل وسیع. دل وسیع کیا مطلب؟ ایک مثال میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی, لوگوں سے توقع نہ رکھیں. اب اس کو ہم بالکل سادہ اردو میں ڈھال کر یہ کہیں گے, اپنی توقعات لوگوں سے نہ رکھیں. جو نبی نے فرمایا تھا اس کو ہم اردو میں ترجمہ آسانی سے کریں تو یہ ہوگا, جو لوگوں کے پاس ہے اس سے کوئی توقع مت. توقعات کس سے رکھو؟ خدا سے رکھو, خدا دے دے گا. خدا سے توقع رکھ لو, مشکل آسان ہے. اور خدا کا جب میں کہتا ہوں تو اس کا مطلب خدا اور اس کا پورا نظام ہے, خدا ہے, نبی ہے, امام ہے. توقع وہاں سے رکھی جائے, اس سے کم پہ توقع نہ رکھی جائے. بندوں سے, عام میرے جیسے تیرے جیسے انسانوں سے توقع رکھنا فضول ہے. رہبر کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے, بار بار چیلنج دینا پڑتا ہے. اور اس خاطر رہبر کے اندر ایک بہت بڑی بصیرت چاہیے. وہ کیا چاہیے؟ اس کا دل وسیع ہونا چاہیے. دل وسیع ہونا چاہیے کیا مطلب؟ دوسروں سے توقع نہ رکھے, دوسروں سے توقع نہ رکھے, خدا سے توقع رکھے. ایک, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اچھا رہبر دینے کی ٹھان کے بیٹھتا ہے, مجھے دینا ہے بس. اچھا رہبر جو اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایک بات سوچے بیٹھا ہوتا ہے, مجھے دینا ہے. اب اس کی جو بہترین مثال سمجھ میں آتی ہے وہ عاشور کے دن سید الشہد دشمن کو بھی کچھ دینا چاہتے ہیں. خطبے پڑھ رہے ہیں جبکہ سامنے کسی نے انسان نہیں بننا ہے, سامنے جانور کھڑے ہوئے ہیں. خود فرما چکے ہیں کہ یہ جانوروں کی طرح ہیں, ان کے سامنے بھی خطبے پڑھ رہے ہیں. کیوں پڑھ رہے ہیں؟ شاید کوئی لے لے, کم سے کم اتمام حجت ہو, کم سے کم کام پورا ہو جائے. یہ حجت خدا کی اور رہبر کی عجیب و غریب صفت ہوتی ہے, وہ ہمیشہ دینا چاہتا ہے. اچھا, اب جو دینا چاہتا ہے یہاں پر ایک اور کالم کھلتا ہے اور ایک اور چیپٹر کھلتا ہے. کس کو دینا چاہتا ہے؟ صرف دوستوں کو یا دشمنوں کو بھی دینا چاہتا ہے؟ اچھا رہبر دشمنوں کو بھی دینا چاہتا ہے. اور یہ جو بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی, دشمن کو بھی دینا چاہتا ہے, یہ بیس بنتی ہے تیسری صفت کی جو سورہ آل عمران میں آئی تھی. اگر آپ کے ذہن میں ہو, سورہ آل عمران کی آخری آیت کریمہ 200 نمبر آیت کریمہ میں اللہ نے کہا تھا, اصبروا وصابر ورابط، اور تیسری صفت ارتباط آ رہی تھی، رابطہ. اس رابطے کی بنیاد کیا ہے؟ ہم کچھ دینا چاہتے ہیں، ہم کچھ دینا چاہتے ہیں. جب آپ اس کے اوپر عمل کرنا شروع کریں گے، خود بخود معاشرے کے اندر ایک نئی تحریک چلے گی. اب چونکہ ہم ایک خاص جگہ پر ہیں، ہمارے جو اس وقت کے روزمرہ کے حوادث ہیں ہمارے ملک کے اندر، ہمارے شہر کے اندر، یہ تقاضا کر رہے ہیں چند جملات اس کے اوپر، اس کے حوالے سے بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، تاکہ پیور تھیوریٹیکل نہ ہو جائے، تھوڑا بہت ہم روزانہ کی زندگی سے ہم اس کو نزدیک لا سکیں. بس ہماری گفتگو کیا ہے؟ وہ یہ کہ اللہ نے حقوق اور ذمہ داریوں میں اور شرائط میں توازن رکھا ہے. سب سے اہم حقوق لیڈر کے ہیں، سب سے اہم ذمہ داریاں بھی اسی کی ہیں، سب سے سخت شرائط بھی اسی کی ہیں. ان شرائط میں سے ایک شرط ہے کہ اس کے اندر شرح صدر ہو، اور شرح صدر کی اساس یہ ہے کہ وہ بندوں سے توقع نہیں رکھے گا، اس کی اساس یہ ہے کہ دینے کی سوچے گا. جب وہ دینے کی سوچے تو دوستوں کو صرف نہیں دے گا بلکہ دشمنوں کو بھی دے گا. اور آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا اسی بیچ میں کہ لیڈر کے ساتھ بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو نصیحت کر رہا ہوتا ہے جو اس کو ہمدرد نہیں سمجھتے، یعنی اس کو دشمن سمجھ رہے ہوتے. اس خاطر اللہ نے تمام انبیاء کے اوپر واجب کیا گویا، یا پریکٹیکلی واجب ہو گیا، کہ وہ بکریاں چرائیں، بھیڑیں چرائیں، چوپان بنیں. ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، بھیڑیں چرائی ہیں، جس کو ہم چوپانی کہتے ہیں. اور اردو میں میرے خیال میں ابھی چوپان کا لفظ اتنا مٹتا چلا جا رہا ہے کہ بہت سارے بچوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے میں بھیڑیں بکریاں ساتھ ساتھ کہہ رہا ہوں تاکہ ان کو سمجھ میں آئے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ ہر نبی نے یہ کام کیا ہے. اچھا، یہ کام کیوں کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے سبارڈینیٹ اتنے جاہل ہو سکتے ہیں جیسے ایک بکری ہے، اتنے جاہل ہو سکتے ہیں. اچھا، بکری کیا کرتی ہے؟ بکری احمقانہ کام بہت کرتی ہے، بہت بیوقوفانہ کام بہت کرتی ہے. مثلاً یہ جو بھیڑیں چرانے والے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو بھیڑ ہوتی ہے اور بکری ہوتی ہے، ان میں بڑا فرق ہوتا ہے. یہ جو بھیڑ ہوتی ہے یہ درخت پہ چڑھ کر کچھ نہیں توڑے گی، لیکن بکری جو ہوتی ہے وہ کہیں پہ بھی پاؤں ٹکائے گی اوپر چڑھ جائے گی، اور اوپر کی چیز بھی توڑنا شروع کر دے گی. بھیڑ جو ہوتی ہے وہ سیدھی چال میں چلتی ہے، بکری اپنی مرضی سے گھومتی ہے. بڑی مصیبت ہوتی ہے. اللہ کے انبیاء پر ضروری ہوا کہ یہ چرائیں، اس کو چرائیں. یہ کہیں بھاگے گی اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنے کے لیے، اور نبی پیچھے پیچھے بھاگے، اور جب اسے پکڑے تو وہ سینگ بھی مارے گی. ان سب پر تحمل کرے اور کہے کہ نہیں، مجھے اس کی حفاظت کرنی ہے. جب کرے وہ، یہ اللہ کے نبی کا کام. درود بھیجے محمد و آل محمد. ہم لوگوں نے جو آرٹیفیشل لائف اپنے لیے بنائی ہوئی ہے، اس میں ہم اس قسم کی سعادتوں سے محروم رہ گئے ہیں، ہم ان چیزوں سے محروم رہ گئے ہیں. تو وہ جو نیچر سے ہمارے سیکھنے کا عمل تھا وہ ہمارا رک گیا ہے، اور اسکولوں نے ہمیں سکھانا نہیں ہے. اسکول تو طے کیے بیٹھے کہ انہوں نے یہ سب نہیں سکھانا ہے، وہاں انہوں نے سکھانا نہیں ہے. طبیعت سے ہم نے سیکھنا نہیں ہے، چونکہ ہم طبیعت کے ساتھ رابطے میں ہیں ہی نہیں ہم. اب اس خاطر بہت سارے ایسے جذبات، ایموشنز، احساسات ہمارے اندر بہت ضروری تھے، لیکن کہیں سے نہیں آ رہے، ہم ریسیو نہیں کر پا رہے. یہ بہت بڑی مشکل ہو گئی ہے ہمارے ساتھ، کہ بہت سارے جذبات ہمیں سیکھ لینے چاہیے تھے، بچپن سے سیکھ لینے چاہیے تھے، لیکن کہاں سے سیکھیں؟ کنکریٹ کے بنے ہوئے گھروں میں رہ رہے ہیں، باہر زندگی مصنوعی ہے، اندر زندگی مصنوعی ہے، طبیعت ہے نہیں جو سکھائے، تو کون سکھائے گا؟ ہاں، ختم ہو گیا. اب بچے بڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ان احساسات سے، سینسز سے بالکل بیگانہ ہیں، اجنبی ہیں، کہ جو ان کے اندر ہونے چاہیے تھے، جو بہت ضروری تھے. اس خاطر آپ دنیا کے اندر عجیب و غریب کیسز دیکھیں گے، ایجوکیٹڈ سوسائٹیز کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ایسے ایسے کرائمز ہو رہے ہوں گے، ایسے ایسے جرم ہو رہے ہوں گے جن کا انسان سوچ نہیں سکے گا. یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ انسان کیا انسان نہیں رہے؟ حقیقت یہی ہے. جو انسان کو انسان بنانے کے لیے بہت لازمی احساسات تھے، جذبات تھے، وہ ان کے اندر ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ ایجوکیشنل سسٹم کا سیٹ بیک ہے، نیچر سے دوری کا سیٹ بیک ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر نبی نے بکریاں چرائیں. کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ میرے ماتحت ایسے ہوں گے جو مجھے ماریں گے، لیکن مجھے اس کو بچانا ہوگا، مجھے اس کو گناہ کے منہ سے نکال کے لانا پڑے گا، چاہے وہ مجھے نہ مانے. اب مثلا اللہ کے نبی طائف تشریف لے گئے، کہ ہم سب نے بچپن سے نہیں سنا کہ ان کے اوپر بچوں نے پتھر برسائے تھے. اچھا کیا ان بچوں کو پتا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ بظاہر ان بچوں کو کچھ نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. وہ اپنے چند بڑوں کے کہے کے اوپر پیروی کر رہے ہوں گے. البتہ اس دوران شیطان بھی ہوگا یقیناً وہیں پر, لیکن ان بچوں کو تو اکثر نہیں پتا تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہ نبی کو یہ سب تحمل کرنا پڑتا ہے, نبی کو تو یہ سب کرنا پڑتا ہے. آج کے دور میں جو لیڈرشپ کرے اسے کچھ نہیں کرنا ہوگا. ایک کامن فیکٹر ہے, خون جگر اس کو بھی پینا ہے, خون جگر اس کو بھی پینا ہے. اگر یہ جملہ صحیح ہو, میں میرے منہ میں آ گیا تو میں کہنے والا ہوں, گالیاں اس کو بھی کھانی پڑتی ہیں, گالیاں یہاں بھی کھانی پڑتی ہیں. یہ کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے, ہر روز کی داستان یہی ہے. یہاں جو کوئی بھی کوئی کام کرنا چاہتا ہے پبلک کے لیے, اسے گالیاں کھانی ہیں, اسے برائیاں سننی ہیں. اب اگر دوسروں کے کہے سے متاثر ہونے والا انسان ہو, یہاں کچھ نہیں کر سکے گا, اس کو بہت ٹف ہونا پڑے گا. اپنے کام کو دیکھیں, اللہ سے امید لگائیں, بندوں سے توقع نہ رکھے, ایک شاباش کے برابر بھی توقع نہ رکھے, ایک شکریہ کے برابر. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, نہ جزا چاہیے نہ شکریہ چاہیے. اگر کوئی یہاں تک پہنچتا ہے تو اس معاشرے کو اسٹیئر کر سکتا ہے, اس کی لیڈرشپ کر سکتا ہے. اگر نہیں ہوا ایسا, پھنس جائے گا, پھر کرنا بہت دشوار ہوگا. تو ابھی ہم بہت سخت وقت میں, مجھے اس رابطے کے اوپر چند جملات آپ سے عرض کرنے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہم لوگ معمولاً ایک جملہ استعمال کرتے ہیں, ہمارے دشمن. اچھا, ہم لوگ معمولاً بیانات میں اسپیل آؤٹ نہیں کرتے کہ یہ کون ہے. اس کی مصلحت بھی ہے, اور اچھا بیان وہ نہیں ہوگا جو اس کو بیان کر رہا ہوگا. بہتر ہی اس وقت میں ہے کہ ہم اس ٹائٹل کو جنرلائز رکھیں, لیکن تھیوریٹیکلی ہمیں اور آپ کو کلیئر ہونا پڑے گا دشمن ہے کون. ٹھیک ہے, ہم بیان نہیں کریں گے. مثلا میں نہیں کہوں گا دشمن, جب میں کہوں ہمارے دشمن تو میں آپ کو بتاؤں فلاں فلاں پارٹی, فلاں فلاں گروہ, فلاں فلاں شخص. نہیں, یہ کام صحیح نہیں ہے. معاشرتی مسائل میں جس میں ہم لوگ اس وقت ہیں, یہ کام صحیح نہیں ہے. لیکن جب ہم کہیں ہمارے دشمن, کم سے کم اتنا کرنا پڑے گا کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے مطلب کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے. صحیح. اچھا, مشکل یہ ہوتی ہے کہ معمولاً بولنے والا ایک لفظ بول رہا ہوتا ہے, اس کا ایک مطلب ذہن میں رکھتا ہے, سننے والے اپنی تعداد کے برابر مختلف مفہوم اپنے ذہن میں لے لیتے ہیں. 100 بیٹھے ہیں, 100 معنی سوچ گئے. اب یہ تو بول رہا ہے اپنے حساب سے اور وہ سن رہا ہے اپنے حساب سے. بس فرض فرمائیے میں نے آپ سے کہا کہ انگور, اور میرے ذہن میں انگور کا مطلب ہے سیب. اب میں نے سب کچھ کہہ دیا اور آپ انگور سے ظاہر انگور لیں گے, آپ سیب کیوں لیں گے؟ آپ کو کیا پتا میں دماغ میں کیا غلطی کر رہا ہوں؟ یہ کمیونیکیشن کی مسٹیک بہت ہو رہی ہے. ہم یہ کلیئر نہیں کر پا رہے کہ ہم دشمن کسے کہہ رہے ہیں. اچھا, اب یہ ہو رہا ہے کہ جو بھی دشمنی کرنے والا ہے وہ اتنا سادہ سودھا نہیں ہے کہ وہ سامنے آ کر کھڑا ہو اور کہے میں تمہارا دشمن ہوں. یہ تو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہے. کوئی بیوقوف دشمن ہوگا کہ وہ دشمنی کرتے وقت سامنے آ کر کھڑے ہو کر کہے گا میں تیرا دشمن ہوں. ہاں, ایک زمانہ تھا جب جنگیں ہوتی تھیں, فوجیں ہوتی تھیں, ایک فوج یہاں کھڑی ہوتی تھی, دوسری فوج وہاں کھڑی ہوتی تھی, تو چلو دشمن ڈیفائنڈ ہے, جو بارڈر کے اس طرف ہے وہ اس کا ہے, جو بارڈر کے اس طرف ہے وہ اس کا ہے. لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. اب جو جنگ ہے, میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, اب سافٹ وار ہے, اب اسلحے کی جنگ نہیں ہے. اسلحے کی جنگ موجودہ جنگ کا 10% بھی نہیں ہے. اگر آپ کو 300 بندے شہید ہوتے نظر آئیں ایک سال کے اندر, تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ 30,000 کہیں اور شہید ہوئے ہیں. جو جسمانی جنگ ہوتی ہے یہ 10% بھی نہیں ہوتی, اصلی جنگ کہیں اور ہو رہی ہوتی ہے. وہ جو اصلی جنگ ہو رہی ہوتی ہے وہ نفسیات کی جنگ ہو رہی ہوتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں سافٹ وار, پروپیگنڈا کی جنگ ہو رہی ہوتی ہے. اس پروپیگنڈا کی جنگ میں ایک بہت بڑی مصیبت ہے, فرنٹس کلیئر نہیں ہے, کون کہاں کھڑا ہے یہ کلیئر نہیں ہے. آپ جسمانی جنگ لڑیں, میں یہاں کھڑا ہوں, وہ سامنے والا میرا دشمن وہاں کھڑا ہے, اس کو پتا ہے میں اس کا دشمن ہوں, مجھے پتا ہے یہ میرا دشمن ہے, یہ جسمانی جنگ میں ہوتا ہے. لیکن جب آپ نفسیاتی جنگ میں آتے ہیں, اب آپ بتائیے آپ کا دشمن کون ہے, شاید آخری ضرب لگنے تک, جس کے بعد موت واقع ہو جائے گی, آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا دشمن کون ہے. بہت بڑی مصیبت ہے اس وقت. اس وقت کی جنگ سافٹ وار ہے, یہاں پہ کچھ پتہ نہیں چلنا ہے دشمن کون ہے. تو میں تو کہتا رہوں گا ہمارے جو اہل بیت کے دشمن ہیں انہوں نے یہ کیا. آپ اپنی تصورات میں پتہ نہیں دشمن کس کو سوچ رہے ہیں, معاملہ چل رہا ہے. اب میں کچھ کہے چلے جا رہا ہوں, آپ کچھ اور سوچے چلے جا رہے ہیں, اور بجائے فائدے کے شاید نقصان ہو جائے. دشمن بہت ہوشیار ہے, اس نے اپنے آپ کو کئی لیئرز کے اندر کہیں نہ کہیں چھپا کے رکھنا ہے. اب میں کوشش کروں گا کہ تین لیئرز آپ کی خدمت میں عرض کروں. ہر لیئر کی اپنی مصلحت ہے. ہمارا دشمن ایک نہیں ہے, ہمارا دشمن ایک لیول پہ بھی نہیں ہے, اور ہمارا دشمن ایک مصلحت کی خاطر بھی دشمنی نہیں کر رہا ہے. کم از کم تین لیولز کے اوپر کام ہے. ان تین لیول میں ہر لیول کی اپنی مصلحت ہے, اس کے ساتھ وہ ہم سے ٹکرائے گا. اور ہم بہت بڑی غلطی کریں گے اگر اپنے سارے مخالفین کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنے کی کوشش کریں. یہ کام صحیح کام نہیں ہوگا, آپ کو بہت ہوشیاری دکھانی پڑے گی. اس کی مثال پہلے تاریخ سے لیتے ہیں اور پھر اس انتہائی حساس معاملے کو تھوڑی سی دیر کے لیے عرض کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے زمانے میں ایک بنی امیہ تھی جو ان سے دشمنی کر رہی تھی. اچھا, بنی امیہ کی دشمنی چھپی بھی تھی یا کھلی بھی تھی؟ کھلی بھی دشمنی تھی. جب بنی امیہ کھلی دشمنی کر رہے تھے تو کیا کوئی چھپا ہوا دشمن بھی تھا اس وقت یا نہیں تھا؟ ہوگا, صحیح ہے. اچھا, وہ کچھ چھپے ہوئے دشمن ہوں گے جو بنی امیہ سے دشمنی میں تھوڑے سے کم ہوں گے, اور کچھ چھپے ہوئے دشمن ایسے ہوں گے جو دشمنی میں بنی امیہ سے بھی بڑھ کر ہوں گے. صحیح ہے. اب میں لیولز بناتا ہوں اس زمانے کو دیکھتے ہوئے. مثلا اس زمانے میں اللہ کے نبی کے جو سب سے بڑے دشمن بنتے ہیں, اور قرآن کریم کے اندر اس پر اصرار ہے کہ ہاں یہ دشمن ہیں جن کو ہم آج کے زمانے میں صہیونی تعبیر کرتے ہیں. معاملہ اتنا شدید ہو گیا کہ اگر میں کہوں یہودی تو ہمیں اینٹی سیمیٹزم کے اوپر پکڑ لیا جائے گا. اگر میں یورپ میں یہ جملہ کہہ دوں کہ یہودی سب سے بڑے دشمن ہیں تو میں برطانیہ میں اگر یہ کہہ دوں تو جیل جا سکتا ہوں. فرانس میں میں اگر یہ کہہ دوں تو مجھے کئی مہینے کی جیل ہو جائے گی اگر میں نے یہودی کا لفظ استعمال کر لیا. مجھ پہ الزام آئے گا کہ آپ نے سیمیٹزم کے خلاف بات کی, آپ ضد یہودیت ہیں, اور ضد یہودیت کی 6 مہینے جیل ہے کم از کم. آپ جائیں گے وہاں پر, جرمانہ شرمانے تو علیحدہ ہے, بدنامی علیحدہ ہے, ٹی وی پہ بھی آئے گا, سارے کام ہو جائیں گے. اچھا, اب آپ کے پاس ایک اچھا جملہ ہے کہ آپ یہودی نہ کہیں بلکہ صہیونی کہیں. اس میں تھوڑی سی بچت ہے, اس میں تھوڑی سی بچت ہے. اس کے اوپر آپ کے اوپر اینٹی سیمیٹزم کا کیس نہیں چلے گا, چونکہ صہیونیت ایک پارٹی ہے یہودیت کی, یہودیت کی ایک پارٹی ہے صہیونیت جو اسرائیل بنائے بیٹھی ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا اسٹیٹمنٹ یہودیت کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہودیت کی ایک برانچ کے خلاف ہے جو اسرائیل چلا رہی ہے. ٹھیک ہے, اللہ کے رسول کے زمانے میں وہ یہودیت تھی جس کو ہم اب صہیونیت کہہ رہے ہیں, وہ اللہ کے نبی کی سخت ترین دشمنی کر رہے تھے. کیا کچھ ثبوت ہیں؟ قرآن کریم میں نہیں معلوم کتنی آیتیں اس مسئلے کے اوپر ہیں کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ کہ جو اس قوم کے ہیں تم ان کو مومنوں سے دشمنی میں اشد شدید ترین پاؤ گے. تم جو اس مذہب پر ہیں ان کو مومنوں کے ساتھ دشمنی کرنے میں شدید ترین پاؤ گے. یہ ایک دشمن کی لیئر ہے جس کو قرآن کہہ رہا ہے اس سے بڑھ کر کوئی دشمن تم کو نہیں ملے گا. اچھا, اب بنی امیہ, بنی امیہ کو میں فرسٹ لیئر میں رکھوں یا سیکنڈ لیئر میں رکھوں؟ اس کو میں سیکنڈ لیئر میں رکھوں گا. بس میرے نزدیک ایک صہیونیت ہے جو ٹاپ آف دا لائن ہے اللہ کے دین کی دشمنی میں. سیکنڈ لیئر میں بنی امیہ آتی ہے, تھرڈ لیئر میں اور چھوٹے موٹے دشمن آتے ہیں جو بنی امیہ سے نیچے ہیں اللہ کے رسول اور اس کے خاندان سے دشمنی کرنے میں. تین لیئرز بن گئی ہمارے سامنے. یہ تو ہم نے پیچھے بنائی. ایک دنیا میں ایک خوبی ہوتی ہے, مرے ہوئے یزید کو برا بھلا کہنا آسان ہے, عصر حاضر کے فرعون اور یزید کو کہنا بہت مشکل کام ہے. تو وہ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ پچھلے یزید کو برا بھلا کہہ کر اپنا غصہ ختم کر لیتے ہیں, یہاں تک بات نہیں لاتے کہ بھئی یہاں تک بات لائیں گے تو وہ, چونکہ مردہ یزید آ کر مقابلہ نہیں کرے گا, یہ زندہ یزید سامنے کھڑا ہو جائے گا آ کر. تو وہ کیا کرتے ہیں پچھلے کو سارا برا بھلا کہتے رہتے ہیں, زندہ کو ٹچ نہیں کرتے. جبکہ سید الشہداء نے ہم سے کیا کہا تھا, سید الشہداء نے نہیں کہا تھا میں یزید سے لڑنے آیا ہوں, سید الشہداء نے کہا تھا مثلی لا یبایعو مثلہ, میرا جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اس کا مطلب ہے سید الشہداء کہتے ہیں میں یزیدیت سے لڑنے آیا ہوں, یزید سے لڑنے نہیں آیا, یزیدیت سے لڑنے. یزید تو بہت چھوٹا تھا اس کے مقابلے میں, سید الشہداء کی کربلا بہت بڑی تھی, پوری تاریخ کی یزیدیت کافی. ہمیں دیکھنا پڑے گا آج کے دور میں تین لیئر کہاں پر ہیں, آج کے دور میں تین لیئر کہاں پر ہیں. مثال کے طور پر ایک صہیونی نظام ہوگا جو ٹاپ آف دا لائن ہے اللہ کے ساتھ دشمنی کرنے میں. اچھا اس صہیونی نظام میں اپنے آپ کو چھپا کے رکھا ہوگا یا کھلا رکھا ہوگا؟ بہت چھپا کے رکھا ہوگا, بہت چھپا کے رکھا ہوگا. وہ نہیں معلوم کتنے نقابوں کے پیچھے چھپے بیٹھے ہوں گے تاکہ آپ اس کو دیکھ نہ سکیں. کبھی وہ اپنے آپ کو چھپائے گا, مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں, شاید ان سے بعض لوگ سنیں تو کہیں گے آپ کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی. مثلا کوئی کبھی وہ اپنے آپ کو چھپائے گا فری میسن کے پیچھے, کبھی وہ اپنے آپ کو چھپائے گا امریکی نظام کے پیچھے, کبھی وہ اپنے آپ کو چھپائے گا کیپٹلسٹ بلاک کے پیچھے, ملٹائی نیشنلز کے پیچھے. وہ جو پہلی لیئر ہے اللہ کے ساتھ دشمنی کرنے میں, وہ اپنے آپ کو بہت سارے اسرار میں چھپا کے رکھیں گے. اچھا وہ اپنے آپ کو کبھی سامنے نہیں لائیں گے, کبھی سامنے نہیں لائیں گے, چونکہ ورنہ تو آپ ان کی راز کو سمجھ جائیں گے, وہ کبھی یہ کام نہیں کریں گے. وہ اپنے سامنے رکھیں گے بیچ میں ایک اور لیئر کو. فی زمانہ وہ جو بیچ کی لیئر ہے, اور میرے خیال میں عقل مند لوگ نہیں ہیں, اس کو ہم کہہ سکتے ہیں 10-15 ناموں کے ساتھ, القاعدہ, طالبان, فلاں, 10-15 نام ہیں ان کے, وہ بیچ کی لیئر ہے. اچھا وہ بڑی ہی جنرلائز ٹرمز ہیں, جہاں کہیں بنانا چاہتے ہیں بنا لیتے ہیں, جہاں کہیں بٹھانا چاہتے ہیں بٹھا لیتے ہیں, کبھی اس طرف کبھی اس طرف, یہ بیچ کی لیئر ہے, وہ بیچ میں کام کر رہی ہے. اچھا اب ایک ان تین کے ساتھ ایک لوکل لیئر بھی ہوگی, ان تین کے ساتھ ایک لوکل لیئر بھی ہوگی. اس لوکل لیئر کا کوئی تعلق شاید دین سے ہوگا ہی نہیں, لیکن ہوگی آپ ہی کو سنبھالنے کے لیے, ہوگی آپ ہی کو سنبھالنے کے لیے. اس کا تعلق دین سے بھی نہیں ہوگا, اس کا تعلق شاید پیسے سے ہوگا. وہ دین کے لیے نہیں لڑ رہا ہوگا, شاید پیسے کے لیے لڑ رہا ہوگا, شاید طاقت کے لیے لڑ رہا ہوگا, شاید شہرت کے لیے لڑ رہا ہوگا, لیکن کس چیز سے لڑ رہا ہوگا؟ آپ کے دین سے, آپ کے دین سے. اچھا وہ بیچ والی لیئر کس کام کے لیے لڑ رہی ہے؟ وہ دین کے نام پہ لڑ رہی ہے, لیکن لڑ کس سے رہی ہے؟ آپ کے دین سے. اور وہ جو پچھلی لیئر ہے وہ کس لیے لڑ رہی ہے؟ وہ انٹرنیشنل پلیئرز ہیں, وہ نہ دین کے لیے لڑ رہے ہیں, وہ انسانی حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں, اور لڑ کس سے رہے ہیں؟ آپ کے دین سے. تینوں میں ایک ہی فیکٹر ہے, ان کو یہ دین نہیں چاہیے بس. اچھا اب آپ کے سامنے مشکل کیا آتی ہے؟ آپ کے سامنے مشکل یہ آتی ہے کہ بھیا ایک وہ دشمن کھڑا ہے جو طاقت کی خاطر ہم سے لڑ رہا ہے, ہم جو کچھ اس کے ساتھ کرتے ہیں وہی بیچ والے کے ساتھ کر دیتے ہیں, اور وہی اس سے پیچھے والے کے ساتھ بھی کر دیتے ہیں, جبکہ یہ تین علیحدہ دشمن ہیں, یہ تین علیحدہ مخالف ہیں. ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کمپرومائز نہیں کر سکیں گے, جن کے ساتھ کبھی کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ہماری ہدایت دینے کا ٹاپک ہیں, ان کو زندگی دی جا سکتی ہے. اگر آپ نے ان کے ساتھ بھی وہی کچھ کیا جو اس کے ساتھ کر رہے ہیں جو کبھی ہدایت نہیں لے گا, آپ نقصان میں چلے گئے, آپ گھاٹے میں گئے. کیوں؟ آپ نے اس کو بھی اپنے سے دور کر دیا جو آپ سے کچھ لے سکتا تھا, آپ نے اس کو بھی دور کر دیا ہے جو آپ سے کچھ لے سکتا تھا, آپ اس کو ہدایت دے سکتے تھے. اچھا یہ بلنڈر ہم سے مسلسل ہو گیا اور ہو رہا ہے. اب جو ہم لوگ جس جگہ کے اوپر کھڑے ہیں, اب میں نے آپ کو بہت دقت میں ڈالا ہوا ہے, کراس روڈ ہماری یہاں پر ہے. ہمارا جو بہت بڑا پرابلم اس وقت ہے وہ یہ پرابلم ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے والا ہوں. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. ہمارے جو اس وقت بہت بڑی پرابلم ہے وہ یہ کہ ہم لوگ خطرے میں ہیں, کچھ دشمنوں کی طرف سے خطرے میں, جانی خطرے میں بھی ہیں, دینی خطرے میں بھی ہیں. اچھا جیسے ہم اس خطرے کو احساس کرتے ہیں, ہم ایک کمیونٹی ہونے کے ناطے اپنے اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہمارا یہ ہر کمیونٹی کے ساتھ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کمیونٹی اسپیشلی اگر اقلیت میں بھی ہو, اگر اپنے آپ کو خطرے میں احساس کرتی ہے تو وہ آؤٹ ورڈ ٹرینڈ دکھاتی ہے, باہر کی طرف بڑھتی ہے یا اندر کی طرف بڑھتی ہے؟ وہ اندر کی طرف جاتی ہے. صحیح, اندر کی طرف جانے کا مطلب کیا ہے؟ وہ باہر سے اپنے تعلقات محدود کر دیتی ہے, وہ کمیونٹی باہر سے اپنے تعلقات محدود کر دیتی ہے, اپنے اندر گھسنے کی کوشش کرتی ہے. ہم چونکہ اپنے آپ کو خطرے میں پاتے ہیں تو ہم خود بخود انورڈ ٹرینڈ لے رہے ہیں, اپنے اندر گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اب میں کیا کر رہا ہوں؟ میں یہ کر رہا ہوں کہ معاشرے کے اندر جب دوستیاں کرنے لگتا ہوں تو اپنے بندے سے دوستی کروں گا, جب میں بزنس کروں گا تو اپنے بندے سے بزنس کروں گا, جب میں اسکول کھولوں گا تو اپنے بندوں کا اسکول کھولوں گا, کمیونٹی بناؤں گا تو اپنے بندوں کی کمیونٹی بناؤں گا. یہ میں نے کیوں کیا ہے؟ چونکہ میں اپنے آپ کو خطرے میں پا رہا ہوں, چونکہ میں رسک نہیں لے سکتا ہوں, میں اپنے آپ کو خطرے میں پاتا ہوں تو میں انورڈ ٹرینڈ لے رہا ہوں. اب ایک اور مصیبت بھی ہے, یہ جو انورڈ ٹرینڈ ہے یہ بھی اس کی پلاننگ کا حصہ ہے کہ میں کروں, وہ بھی یہی چاہ رہا ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں مشکل کیا ہے؟ میری جان خطرے میں ہے, مجھے انورڈ جانا ہے چونکہ میری جان خطرے میں ہے, میں رسک نہیں لے سکتا کہ میں مزید آؤٹ ورڈ جاؤں. اور میرے اچھا رسک صرف جان کا نہیں ہے, رسک میری آئیڈینٹی کا بھی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آئیڈینٹی لوز کر بیٹھوں, میرے اوپر حملہ اتنا شدید ہے, فکری لحاظ سے, جسمی لحاظ سے, ہر طرح سے حملہ ہے. تو میں جب اپنے آپ کو خطرے میں دیکھتا ہوں کہ میری جسم بھی خطرے میں ہے, میری فکر بھی خطرے میں ہے, جسم میں کہ مر نہ جاؤں اور فکر میں کہ کہیں میں اپنی آئیڈینٹی لوز نہ کر دوں, میری شناخت ختم نہ ہو جائے, تو میں انورڈ ٹرینڈ میں آ جاتا ہوں. انورڈ ٹرینڈ لیتا ہوں, اپنے تعلقات کو باہر سے کم کر دیتا ہوں, اندر سے بڑھا دیتا ہوں. جیسے ہی میں اندر تعلقات بڑھاتا ہوں میں اس کے ایک ہدف کو پورا کر گیا. اس کا ایک ہدف کیا تھا؟ میرے ایکسپینشن کو روکنا چاہتا تھا, وہ میری وسعت کو روکنا چاہتا تھا اور وہ کامیاب ہو گیا. آپ سمجھ رہے ہیں میرے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ اس وقت قوم ہونے کے ناطے اس وقت ہماری مشکل یہ ہے, اگر دفاع کرتے ہیں اور اندر جاتے ہیں, اور جو ہم جا رہے ہیں اور میں بھی کر رہا ہوں, تو دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو مجھے ایکسپینشن کرنی تھی اپنے دین کی, میں اس سے محروم رہ گیا, میں اس سے محروم رہ گیا. اور اس کی پلاننگ کو ایک حد تک میں نے پورا کر لیا کہ اس نے مجھے محدود کر لیا اور میں محدود ہو گیا. اچھا, اب اس میں کیا بات کیا ہوگا؟ نیکسٹ اسٹیج بھی آئے گا, نیکسٹ اسٹیج بھی آئے گا. وہ کیا آئے گا؟ وہ مجھے سرکل کے اندر لائے گا اور بعد میں سرکل میں مارے گا, بعد میں سرکل میں مارے گا. صحیح ہے؟ تو میں دو خطرے لے رہا ہوں اس وقت, اپنی جان کو میں نے خطرے میں دیکھا, اپنی فکر کو میں نے خطرے میں دیکھا, میں نے انورڈ ٹرینڈ لے لیا, اندر کی طرف گیا. جیسے ہی میں اندر کی طرف گیا میں نے دو خطرے اور مول لیے. وہ کیا خطرے مول لیے؟ ایک تو کہ میرا کانٹیکٹ باہر سے ختم ہو گیا, باہر سے میرا کانٹیکٹ ختم ہو گیا, باہر مس انڈرسٹینڈنگ پھیلنے کے لیے اس کو گراؤنڈ مل گیا. اب میرا دشمن باہر مس انڈرسٹینڈنگ پھیلائے گا اور میں باہر رابطے میں نہیں ہوں تو میں دفاع نہیں کر پاؤں گا, اس کے لیے مس انڈرسٹینڈنگ پھیلانا بہت آسان ہو جائے گا. دوسری مصیبت یہ ہے کہ یہ مجھے گیٹوز میں ڈال رہا ہے. گیٹوز میں کیا ڈال رہا ہے؟ لمیٹڈ باؤنڈریز کے اندر محصور کر رہا ہے. گیٹو میں ڈالنے کے بعد یہ پھر مجھے مارے گا, پھر مجھے مارے گا. کیسے مارے گا؟ ڈیرہ اسماعیل خان کی طرح, ڈیرہ اسماعیل خان کی طرح, کوئٹہ کی طرح. صحیح ہے؟ اب میرے پاس جو کراس روڈ ہے, جو پرابلم ہے, وہ یہ ہے, اگر میں حفاظت کی خاطر انورٹ جاؤں تو باہر کانٹیکٹ سے محروم ہو جاتا ہوں, باہر مس انڈرسٹینڈنگ پھیلتی ہیں, باہر میرے دشمن پل رہے ہوتے ہیں, میں جواب نہیں دے سکتا. دوسرے مرحلے میں بہت مدت تک اندر جانے کے بعد وہ مجھے مارے گا. اگر میں باہر جاتا ہوں تو میرے پاس ایک اور مشکل ہے, اگر میں باہر گیا تو شاید میں ویسے ہی ختم ہو جاؤں گا اور میری آئیڈینٹی بھی ختم ہو جائے گی. اس کا سولوشن کیا ہے؟ آپ نے سمجھا مشکل کیا ہے اس وقت ہماری؟ یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں 10-15 منٹ لے کر بات کہی, یہ بہت اہم مسئلہ ہے اس وقت ہمارا. بدقسمتی سے ہم اس کو ایڈریس نہیں کر رہے ہیں, چونکہ یہ چند دن ایسے رہے کہ ہم اپنی اسٹریٹجیز کو ڈسکس کر لیں یہاں پر رسک لے کر. یہ باتیں اتنے کھلے مجمع عام میں ڈسکس کرنے کی نہیں ہیں, اور میرے جیسا آدمی اگر یہ کر رہا ہے تو مجھے پتا ہے کہ میں کتنا خطرناک کام کر رہا ہوں. لیکن میرے جیسے آدمی کے پاس ایک مشکل ہے, نمبر ایک پتہ نہیں کہ وقت کتنا ہے, نمبر ایک, نمبر دو اور کوئی فورم نہیں ہے, اور کوئی فورم نہیں ہے. میں اس بات پہ خوش ہوں کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے, میرے جیسے آدمی اس وقت اس بات پہ خوش ہے ریکارڈنگ ہو رہی ہے. یہ ریکارڈنگ نیٹ پہ جائے گی, نیٹ پہ جا کے پھیل جائے گی, اس کے بعد وقت اور اس کا مسئلہ کم ہو جائے گا میرے لیے. ٹھیک ہے؟ لیکن یہ اس وقت ایشو ہے ہمارا, اسٹریٹجک ایشو ہے ہمارا, انورڈ جانا ہے یا آؤٹ ورڈ جانا ہے. اندر جاتے ہیں وہ دو مصیبتیں ہیں, باہر سے کانٹیکٹ ختم ہو گیا ہے, مس انڈرسٹینڈنگ پھیلے گی, ایکسپینشن ختم ہو جائے گا. دوسرا خطرہ کیا ہے؟ لمبی مدت میں پھر مارے گا. باہر جاتا ہوں کہ میں اندر اندر نہ گھسوں, ایسے اسکول نہ کھولوں جس میں سارے شیعہ ہوں, دوسروں والوں کو اندر بھی جاؤں, بچوں کو باہر بھیج دوں. اگر باہر بھیجتا ہوں تو ایک اور خطرہ ہے, اتنی مس انڈرسٹینڈنگ پھیلا چکے ہیں کہ میرا بچہ آئیڈینٹیٹی لوز کر سکتا ہے, میری جان خطرے میں پڑ سکتی ہے, اب مجھے کیا کرنا ہے؟ اس کا حل تھوڑا سا سمجھ میں آتا ہے, انشاءاللہ اس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وقت ختم ہو چکا ہے, لیکن صرف ایک پوائنٹ اور کل انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا اور کہنے کی کوشش کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اجمال یہ ہے ہمیں کاموں کو تقسیم کرنا پڑے گا, ہمیں کاموں کو تقسیم کرنا پڑے گا. ان ورڈ وہ لوگ جائیں جن کو اگلی نسل کے لیے تھنکرز بنانے ہیں, آؤٹ ورڈ وہ لوگ جائیں جن کی کیپیسٹی میں نہیں ہے کہ وہ تھنکر بنا سکتے ہیں, وہ لوگ آؤٹ ورڈ چلے جائیں. کچھ لوگ جن کی کیپیسٹی میں نہیں ہے کہ وہ تھنکر بنا سکتے ہیں, ایک انجینئر ہے, ایک ڈاکٹر ہے, تھنکر نہیں بنا سکتا, یہ آؤٹ ورڈ جائے. کیا مطلب؟ ڈاکٹر ایسی کلینک کھولے, ایسی جگہ پہ کھولے جہاں سب کا علاج کرے, باہر سے ہمارا کانٹیکٹ نہیں ٹوٹنا چاہیے. انجینئر ایسے انوائرمنٹ کے اندر مجبور ہے کہ جائے جہاں پر سب سے اس کے تعلقات بنے, باہر سے اپنے تعلقات نہیں توڑے, قطعاً نہ توڑے. وہ جو تھنکر بنا سکتے ہیں وہ انورڈ چلے جائیں تاکہ ہم اگلی نسل کے لیے تھنکرز بنائیں. اچھا, جب ہم انورڈ جائیں, اندر کی طرف جائیں, تو بچوں کے دماغ کو لمیٹڈ نہ کریں. ایک دفعہ ہوتا ہے ہم نے شیعہ اسکول کھولا, بچوں کو دوسروں سے متنفر بھی کر دیا ہے, یہ ظلم کیا ہے, یہ نہیں کرنا تھا. کیوں؟ پھر یہ بچہ بڑے ہو کے باہر سے کانٹیکٹ نہیں بنائے گا, اور یہ ہم نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں باہر سے کانٹیکٹ بنائے. تو ہم اندر جائیں لیکن باہر نکلنے کی تیاری کرنے کے لیے اندر جائیں. اس جملے کو پکڑ لیجیے, اندر جائیں لیکن باہر نکلنے کی تیاری کے لیے اندر جائیں, اندر نہ جائیں اندر جانے کے لیے, ورنہ ہم مر جائیں گے, ہم مارے جائیں گے اس طرح سے. ہم اندر جائیں اپنی تیاری کو مضبوط کر کے, لوگوں کو باہر لے کر آئیں جن کے اندر باہر جانے کی طاقت ہو. بس دو کام ہو گئے, جو باہر جانے والے لوگ ہیں وہ باہر جائیں, تھنکرز بنانے والے اندر آئیں. تیسرا کام سوشل ویلفیئر سب کے لیے رکھیں, سوشل ویلفیئر لمیٹڈ نہ کریں, سب کے لیے رکھیں. مثلا ہاسپٹل بنائیں جس میں سب آئیں, شیعہ سنی سب آئیں, لوگوں کو کچھ اپرچونیٹیز دیں, اپنے نام سے کوئی ایسا فائدہ دوسروں کو دیں کہ جو سب کو پہنچنا ہو, کسی ایک گروہ کے لیے مخصوص نہیں ہونا چاہیے. ہاسپٹل کھولیں, سب کے لیے کھولیں, اور خاص کر وہ لوگ جو ٹیکنالوجیز پہ کام کر سکتے ہیں, میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا, اگر ٹیکنالوجی میں کوئی ایسا کام کر جائیں جو پاکستان کی عوام کی مشکل کو حل کر لے, تو پھر ہمارے لیے باہر سے کانٹیکٹ بنانا بہت آسان ہو جائے گا. اس وقت ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پاکستان کی مشکلات حل کرنے کے لیے ایسی ٹیکنالوجیز پہ کام کریں جس کو ہم پورے فخر سے کھڑے ہو کر کہیں ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, اور یہ ٹیکنالوجی ہم تمہیں مفت میں دے رہے ہیں, تاکہ پبلک کے لیے سافٹ کارنرز ہونے چاہیے ہمارے لیے. اس کے اوپر ہمیں محنت کرنی پڑے گی. بس یہ تین لیول کی اسٹریٹجی پر ہمیں کام کرنا پڑے گا. اگر ہم ان تین پہ کام کر سکے تو ہم بچیں گے. یعنی کوئی کہے پھر اس کا مطلب ہے انورڈ نہیں جانا ہے, میں کہوں گا نہیں جانا پڑے گا. کیوں؟ ہمیں تھنکرز بنانے کے لیے اندر جانا پڑے گا. کوئی کہے باہر سے کانٹیکٹ نہیں رکھنا ہے, نہیں, قطعاً باہر سے کانٹیکٹ بھی رکھنا ہے, اور بلکہ باہر سے کانٹیکٹ میں سامنے والوں کو اپنا احسان مند بھی بنانا ہے. کس طرح احسان مند بنانا ہے؟ ان کو دے کر. اور وہ جو قانون آپ کے ذہن میں ہے, جس کو کچھ لینا ہو اس کو بہرحال سامنے والے کے ساتھ چلنا پڑے گا, اور وہ چلیں گے اگر میں اور آپ دینے والے بن جائیں. ہمیں دینا پڑے گا, اس بات کو ہمیشہ کے لیے سوچیے, ہمیں دینا پڑے گا, ہمیں کھول کر دینا پڑے گا. اور یہ وہ راستہ ہے جو ہمیں اگلی نسل کے اندر ایک اچھی پوزیشن میں لا کر کھڑا سکتا ہے, کر سکتا ہے کہ نہ ہماری آئیڈینٹی خطرے میں پڑے گی اور نہ ہمارا ایکسپینشن رکے گا. ہمارا ایکسپینشن بھی چلے گا اور ہماری آئیڈینٹی بھی محفوظ رہے گی اگر ہم اس تین لیول کی اسٹریٹجی کے اوپر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. میں نے آپ کو سخت وقت لیا, بہت وقت لیا اس مسئلے کے اوپر، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. البتہ یہ میں عرض کرتا چلوں، میں ہمیشہ معتقد ہوں کہ یہ میری جیسے کہ ایک اکیلے آدمی کی کیپیسٹی میں نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے اسٹریٹجیز بنائیں یا پلاننگ کرے، ایک آدمی کی کیپیسٹی میں نہیں ہے، یہ کام انسٹیٹیوشنس کے ہونے چاہیے تھے. لیکن چونکہ بدقسمتی سے میں یہ دیکھتا ہوں کہ کوئی اس پہ کام نہیں کر رہا ہے، تو پھر میں نے اس سال کم سے کم یہ سوچا کہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں موقع سے فائدہ اٹھا کر بول دینا چاہیے، تاکہ کم از کم کچھ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ انہیں کس موضوع کے اوپر محنت کرنی پڑے گی. بس یہ انورڈ ٹرینڈس ہر جگہ کام نہیں آئیں گے، اندر گھسنے کے ساری ترکیبیں یہ اچھی نہیں ہوں گی. آپ کہیں کہ میں ہر معاملے میں اندر گھسوں گا، ہر معاملے میں اپنے کروں گا، یہ بہت فائدہ مند کام نہیں ہوگا. البتہ مثلا ہم نے بھی اسکول بنایا جس میں صرف شیعہ بچے ہیں، لیکن اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا، اندر جا کر تیار کریں ان لوگوں کو کہ وہ باہر جائیں گے. باہر جانا بہت ضروری ہے، ورنہ ہمارے لیے بہت مشکل بن جائے گی. باہر اور یہ اہل بیت کا مشن تھا، اہل بیت کا مشن تھا، راتوں کو نکلتے تھے، دشمن کو بھی دیتے تھے. اچھا یہ بات میں پوائنٹ لنک کر دوں، کبھی آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم نے کوئی لنک کو نہیں ہوا، بالکل دو سیپریٹ ڈسکشن ہو گئے. اس کام کے لیے کہ آپ کو باہر نکلنا ہے، آپ کو شرح صدر چاہیے. اگر دل وسیع نہ ہو آپ باہر نہیں نکل پائیں گے، آپ کو دل کھولنا پڑتا ہے. مثلا آپ کو پتا ہے کہ میرے پاس 5 کھانے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ میرے اپنے اندر بھی کچھ لوگ بھوکے ہیں، لیکن آپ دل کھول کر سوچیں گے نہیں، سامنے والوں میں ایک ہم سے زیادہ بھوکا ہے، اس کو دے دینا چاہیے. یہ بہت بڑا دل چاہیے اس کام کے لیے، لیکن اہل بیت نے ہمیں سکھایا ہے کہ اتنا بڑا دل ہونا چاہیے. اہل بیت نے ہمیں شرح صدر سکھایا. وہ راتوں کو نکلتے تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے، مسکینوں کی مدد کرتے تھے. ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ مولا امام رات کو تشریف لے گئے ایک بازار کے اندر، ایک ماننے والا کہتا ہے کہ میں پیچھے سے دیکھ رہا تھا کہ امام اکیلے ہیں اور کوئی وزن بھی اٹھایا ہوا ہے، تو کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ امام کی جان کو خطرہ نہ لگے، تو وہ پیچھے گئے، اور ایک رات میں ایک جگہ کے اوپر کہتا ہے کہ امام رک گئے، اور مجھے لگا کہ جو کچھ ان کے پاس تھا وہ گر گیا ہے، اور امام اس کو جمع کر رہے ہیں. پھر امام آواز دیتے ہیں کہ فلانی ہمیں پتا ہے کہ تم پیچھے کھڑے ہو، تم سامنے آ جاؤ. وہ سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ معذرت چاہتا ہوں، میری کوئی غلط نیت نہیں تھی، میں آپ کی حفاظت کی نیت سے چھپا ہوا تھا. امام فرمایا کہ جو زمین پہ بکھرا ہوا ہے اسے سمیٹ لو. تو کہتا ہے کہ میں نے بھی ہاتھ پاؤں مار کے جب چیزیں سمیٹنا شروع کی تو دیکھا کہ روٹیاں تھیں، اور امام روٹیاں لے کے جا رہے تھے. تو کہتا ہے کہ میں نے بھی روٹیاں جمع کیں اور اس تھیلے کے اندر ڈالی. جب وہ تھیلا تیار ہو گیا دوبارہ، تو امام نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی، تو میں نے امام سے کہا کہ مولا یہ میں اٹھا لوں، آپ زحمت نہ فرمائیں. امام نے فرمایا کہ نہیں، یہ ہمارا بوجھ ہے جو ہم نے خود اٹھانا ہے. کہتا ہے کہ امام نے وہ اٹھایا اور اس کے بعد لے کر ایک شہر کے چوراہے کے اوپر آئے، وہاں پر بہت سارے غریب مساکین سو رہے تھے. تو امام نے مجھے بھی کچھ روٹیاں دیں اور خود روٹیاں ہاتھ میں لیں اور کہا خاموشی سے جہاں سو رہے ہیں اس کے نیچے روٹیاں رکھتے چلے جاؤں. تو کہتے ہیں کہ میں نے روٹیاں رکھ دیں اور ہم سب نے روٹیاں رکھ دیں. روٹیاں رکھنے کے بعد ہم لوگ فارغ ہوئے اور واپس آئے، تو کہنے لگا کہ میں نے امام سے کہا کہ مولا کیا یہ سب آپ کے چاہنے والے تھے؟ کہنے لگا میں نے پوچھا کہ مولا کیا یہ سب آپ کے چاہنے والے تھے؟ تو امام نے فرمایا کہ اگر چاہنے والے ہوتے نا تو دسترخوان پہ بھی دعوت دیتے ہم ان کو دسترخوان پہ بٹھاتے، لیکن یہ ہمارے چاہنے والے نہیں تھے. اگر ہم ان کو دسترخوان پہ بلاتے تو یہ لوگ نہیں آتے، تو ہم نے رات کی تنہائی میں آ کر ان کو دیا ہے، تاکہ ہماری دشمنی تو کر رہے ہیں لیکن ہم ان کو محروم نہیں کرنا چاہتے، ہم ان کو نہیں محروم کرنا چاہتے. یہ اہل بیت کا شرح صدر ہے، اور اگر کسی نے اس شرح صدر کی عظمت دیکھنی ہے تو مولا چوتھے سرکار میں دیکھیں. مولا چوتھے، جیسے ہی میں کہتا ہوں امام سجاد، زنجیروں کی آوازیں گویا کانوں میں آنے لگتی. جو کوفہ، شام، کربلا سے لے کر اتنی دور تک زنجیروں میں گیا ہو، اس کی زنجیروں کی چھنکار تو ہر جگہ آئی ہو. وہ امام مظلوم ان کے ہاتھوں کیا کچھ نہ اٹھا چکے تھے، سب امام کے سامنے تھا. کس طرح بچوں پہ ظلم ہوا، کس طرح یتیم بچے پیاسے رہے، بھوکے رہے، یہ سب چوتھے امام کے سامنے تھا. بس ایک وقت آیا مدینے کے اندر قحط پڑ گیا، قحط پڑا اور امام نے گندم تقسیم کرنا شروع کیا. لوگ قطار میں کھڑے ہوئے ہیں اور گندم لینے کے لیے آتے ہیں، اور مولا نے نظریں جھکائی ہوئی ہیں، سب کو گندم دے رہے ہیں. ایک آدمی آ کر کھڑا ہوا، امام نے اس کی جھولی میں بھی گندم ڈال دیا، تو کہنے لگا شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں. اور امام نے بس ایک جملہ کہا کہ جو میرے باپ کی پیشانی پہ پتھر مارے مجھے نہیں پتا کہ وہ کون ہے.
کیا مجھے نہیں پتا کہ جس نے میرے باپ کی پیشانی میں پتھر مارا تھا میرا باپ بوڑھا باپ زخموں سے چور چور سے نیچے گرا تھا؟ ارے کیا میں نہیں جانتا؟ ہم تو جانتا ہو تو کون ہے لیکن تو بھوکا بن کر آیا ہے، ہم تجھے کھانا دیں گے۔ اب امام کہہ رہے تو یاد کر کہ تیری قوم نے میرے بچوں کو بھوکا رکھا تھا، میری بہنوں کو بھی مردہ رکھا تھا، لیکن دیکھ ہمارا دل وسیع ہے، ہم نے تجھ کو بھی دے دیا۔
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ایزان محترم، شب جمعہ ہے، سید سجاد کے غم میں ہم نے آنسو بہائے ہیں، مولا سید سجاد کا واسطہ دے کر خدا سے طلب کرتے ہیں، خدایا تجھے امام سجاد کا واسطہ، اس قلیل کو ہم سے قبول فرما، ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما۔ اے پاک پروردگار، پرچم اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی طاقت نصیب فرما، جو ان کے نام پر شہید ہوئے انہیں شہدائے کربلا کے ہمراہ محشور فرما۔ اے پاک پروردگار، جو بے گناہ اسیر ہیں بحق سرائے کربلا، آزادی و رہائی نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، ان کے نام پر ہمیں فہم و شعور و بصیرت نصیب فرما، دشمنوں کے مقابلے کی طاقت نصیب فرما، پیغام کو پھیلانے کی طاقت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، دعائیں تیری حجت کے لیے، اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کے ذکر کا، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانساروں میں قرار فرما، ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجاہ محمد و آلہ الطاہرین، درود بجاہ محمد و آل محمد۔